ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں پروردگار عالم نے ایک اور الہی اور معاشرتی سنت جو تمام معاشروں میں بغیر کسی استثناء کے موجود ہے، تمام معاشروں کو اس سے گزرنا ہے، وہ امتحان کی سنت ہے، وہ سختیوں سے گزرنا، وہ مصیبتوں سے گزرنا، اور اس آیت میں مومنین کو متوجہ کیا ہے کہ سختیوں اور مصیبتوں سے گزرے بغیر اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ غلط سوچ ہے. اور ہمیں متوجہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے والی امتوں کو نہیں دیکھا، آپ نے ان کے حالات کو نہیں دیکھا، افراد کو اور امتوں کو مختلف نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ جنت تک پہنچتی ہیں. جو کامیاب ہو جاتے ہیں، جو امتیں اپنے آپ کو ان تمام امتحانوں میں کامیابی سے گزار کر آگے بڑھتی ہیں، وہی امتیں جنت تک پہنچ سکتی ہیں. لہٰذا اس آیت میں قرآن کریم کے جو مخاطب ہیں ان کو متوجہ کر کے فرمایا، ام حسبتم، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک تم ان حالات سے نہیں گزرے ہو جن حالات سے تم سے پہلے والے گزرے. خلو من قبلکم یعنی جو پہلے والے گزر چکے ہیں، جو پہلی امتیں ہیں. مثل الذین یعنی ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے حوادث، کیا تم یہ خیال کرتے ہو. یعنی اس سوال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا غلط خیال ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ ابھی وہ امتیں جن حالات سے گزری تھیں ان حالات سے تم نہیں گزرے اور تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ تمہارا خیال غلط ہے. وہ کون سے حالات ہیں، کن واقعات سے ان کو گزرنا پڑا؟ مستہم البأساء والضراء، ان کو مس کیا سختیوں نے، یعنی وہ سختیوں سے گزرے، انہوں نے سختیاں برداشت کیں، والضراء، انہوں نے مصیبتیں برداشت کی. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. بأسا، جو باہر سے انسان پہ سختی آتی ہے، جیسے جنگ کی سختی ہے، اس کو بأسا کہا جاتا ہے. والضراء، یہ وہ مصیبت ہے جو انسان کو اس کے اندر سے پہنچتی ہے، جیسے انسان کی مرض ہے، بیماری ہے. لہذا گزشتہ امتوں کو بأسا بھی آئیں اور ذرا بھی، ان پہ جنگیں مسلط ہوئیں، خوف ان پہ طاری ہوئے، باہر کے جو مصائب تھے وہ بھی ان پہ آئے، اور جو اندر کی مشکلات تھیں. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت سے گزرے. وزلزلوا، اور وہ ہل گئے، زلزلہ سے ہے، ان کے پائے سبات میں لغزش آئی، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، کتنا زیادہ وہ مشکلات میں پھنس گئے تھے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول نے، ان کے جو پیغمبر تھے، ان کا جو رسول تھا، اس نے کہا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ، اس کی معیت میں، جو ہمراہ، یعنی یہ وہ خاص افراد ہیں، جو اس کی معیت میں جو مومنین تھے، انہوں نے یہ کہا، متا نصر اللہ، وہ پکار اٹھے، انہوں نے درخواست کی پروردگار عالم سے، رسول اور ان کی معیت میں جو مومنین تھے وہ پکار اٹھے، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی نصرت؟ یہ مومنین کے ساتھ جو رسول کو شامل کیا، یہ اس سختی اور مصیبت کی شدت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ نہیں تھا گزشتہ امتوں میں کہ فقط امتیں پکار اٹھیں، فقط وہ درخواست کریں کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، یعنی رسول، یعنی یہ دیکھیں زلزلو، اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول بھی، جو انبیاء ہوتے تھے وہ بھی اتنے پریشان ہو جاتے تھے، ان کی امتیں اتنی پریشان ہو جاتی تھیں۔ البتہ بعض دوسری آیات یا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی رسول کی طرف خوف کی نسبت دی جاتی ہے، یا ثبات قدم میں لغزش کی یا نسبت دی جاتی ہے، تو معمولاً وہ امت کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، تو وہ امت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں یہ رائے راست سے ہٹ نہ جائیں، ان کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ متا نصر اللہ، ان کی درخواست یہ ہوتی تھی، ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس خدا کی نصرت آئے جلدی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یہ ان کے لیے بھی پیغام تھا اور تمہارے لیے بھی پیغام ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ الا، متوجہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت قریب ہے۔ البتہ اس میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ قریب سے مراد جب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ کی نصرت قریب ہے، اس سے یہ نہیں لینا چاہیے ہمیں کہ ممکن ہے دو دن کے بعد اللہ کی نصرت آ جائے، ممکن ہے بعض دفعہ سال ہا سال امتوں کو مصائب سے گزرنا پڑے اس کے بعد اللہ کی نصرت آئے، کیونکہ ہم 10 سال اور 100 سال پہ جب ہماری نگاہ ہوتی ہے تو ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں قریب کیا ہے دور کیا ہے، پروردگار عالم کی تو پوری ایک تاریخ بشریت پہ نگاہ ہوتی ہے، وہ اس کے حوالے سے پروردگار دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے کا انداز، جیسے کہا ہے کہ یہ تم دیکھتے ہو تمہارے لیے بعید ہے، لیکن ونراہ قریب، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، لہذا پروردگار کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں، اس کے قریب میں اور ہمارے قریب میں فرق ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو یقیناً اللہ کی نصرت قریب ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہ سوال کرتے ہیں تم سے، اس سے پہلے بھی ایک آیت میں گزر چکا کہ یہ ہلال کے بارے میں، یسألونک عن الاہل، یہ چاند کا گھٹنا اور اس کا بڑھنا، اس کے بارے میں سوال کرتے اور اس کا جواب دیا تھا۔ اب اس آیت میں بھی فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا انفاق کریں، اللہ کی راہ میں کیا چیز دیں، کس چیز سے انفاق کریں۔ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ تم مال سے انفاق کرو، جان سے انفاق کرو، زمین سے انفاق کرو، پیسے سے انفاق کرو، کیونکہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، کیا خرچ کریں، کیا دیں اللہ کے راہ میں، لیکن جواب دیکھیں، قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم انفاق کرو خیر میں سے، جو بھی تم انفاق کرو خیر میں سے۔ قرآن کریم نے، انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کے مطابق جواب نہیں دیا، یعنی یہ بھی ایک قرآن کریم کی روش ہے کہ جب سوال صحیح نہ ہو تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، جواب میں ہی اس سوال کی بھی اصلاح فرماتا ہے، نہیں فرمایا کہ تم مال سے انفاق کرو، جائیداد سے انفاق کرو، کھیتی باڑی سے انفاق کرو، موارد نہیں گنے، لیکن کن پہ انفاق کرنا ہے، اس کا مستحق کون ہے، یہ اہم ہے۔ یعنی قرآن یہ مستحق کو بتا کے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ مہم ہے. وہ تو ہر ایک فرد جانتا ہے کس چیز سے انفاق ہوتا ہے, انسان کے پاس کیا ہوتا ہے, یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. یہ تمہارا سوال ٹھیک نہیں ہے, یا اس طرح کہیں کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے, کس سے انسان خرچ کرتا ہے, کیا دیتا ہے انسان کسی کو, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کس سے انفاق کرنا ہے. یہ تو سوال کی جگہ نہیں ہے. ہاں, یہ سوال کی جگہ ہے کہ ہم کس کو دیں, اس کا مصرف کیا ہے, اس کے مستحق کون سے افراد ہیں. لہذا فرمایا تم جو بھی انفاق کرو خیر میں سے, لیکن خیر میں سے انفاق ہونا چاہیے. جو بھی بھلائی ہو, وہ بات بھی ہو سکتی ہے, وہ مال بھی ہو سکتا ہے, وہ جان بھی, وہ ہر قسم کا انفاق ہو سکتا ہے. تو کس پہ انفاق ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا فلل والدین, اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. بعض افراد بہت زیادہ انفاق کرتے ہیں لیکن ان کا انفاق, ان کی جو اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں, وہ چیز ان کی والدین تک نہیں پہنچتی. فلل والدین, سب سے پہلے روایات میں بھی ہے کہ والدین کا حق ہے. والاقربین, اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. اگر آپ انفاق کرتے ہیں تو پہلے دیکھیں آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے یا نہیں. والیتامہ, اس کے بعد یتیموں کا حق ہے. باقی جو فقیر ہیں ان پہ یتیم کو مقدم کرنا چاہیے. والمساکین, اس کے بعد دوسرے فقراء ہیں جو مساکین ہیں. وابن السبیل, اس کے بعد ابن السبیل کا درجہ. وابن السبیل, ابن السبیل راستے کا بیٹا, درماندہ, جو راستے میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگرچہ اپنے وطن میں ممکن ہے وہ پیسے والا فرد ہے لیکن کوئی مشکل پیش آئی, اس کے پاس زادرہ ختم ہو چکا ہے. قدیم زمانے میں زیادہ پیش آتا تھا, آج بھی ممکن ہے اس قسم کے واقعات ہوں, تو اس پہ بھی انفاق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وطن سے دور ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی تم انجام دو خیر میں سے. اب یہاں پہ دیکھیں انفاق کو پھر خیر کا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی تم انجام دو خیر میں سے, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, تو یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے. یعنی جو تم والدین کو دے رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آگاہ نہیں ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے افراد کو دیتا ہے, اگر قریبی رشتہ داروں یا والدین کو دے تو ممکن ہے وہ کہے کہ اس طرح سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں نے کہاں دیا, کیسے دیا. لیکن جب میں دوسروں کو دیتا ہوں کسی اور شہر میں, کسی اور ملک میں, تو وہاں پہ پتہ چلے گا, پوری دنیا کو, زیادہ افراد کو پتہ چلے گا کہ میں نے کہاں پہ دیا. لہذا اس خطرے کے مد نظر فرمایا تم جو بھی خیر سے دو, اللہ کو تو اس کا علم ہے, وہ تو علیم ہے, وہ تو علیم ان بذات صدور ہے. اس کو یہ تمہارے لیے اہم ہونا چاہیے کہ خدا کو اس بات کا علم ہے یا نہیں. لہذا جو بھی تم انفاق کرتے ہو, جو بھی تم خیر میں سے دیتے ہو, پروردگار عالم اس کو جاننے والا ہے اور اس کے علم میں ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم انفاق میں ان مراحل کی رعایت کر سکیں, اور سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال رکھیں, اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا, اس کے بعد یتیموں کا. اس طرح جو مراحل ہیں, اس کو جو سب سے قریبی ہے, اس کے بعد جو اس سے زیادہ قریبی, اس طرح کے مراحل جو قرآن کریم نے انفاق میں بھی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا, ہم بھی انشاءاللہ اس کو مد نظر رکھ سکیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.